السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کو 8 F-16 طیاروں کی فروخت روکنے کی قرارداد کانگریس میں مسترد کیے جانے کا اقدام خوش آئند ہے، امید ہے امریکہ سے طیارے ملنے کا عمل جلد مکمل ہوگا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
سیکورٹی فراہم کرنے کی بھارت کی تحریری یقین دہانی کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت آ رہی ہے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی کانگریس میں ایران کے خلاف میزائل داغنے پر پابندیوں کا مطالبہ، اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ جنوبی سودان کی حکومت نے ملکی خانہ جنگی میں بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور جاپان میں سونامی کی 5ویں برسی منائی جا رہی ہے، جس میں 18,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد نفیس زکریہ نے امریکی سینٹ میں اس قانون کو مسترد کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جس کے تحت پاکستان کے لیے F-16 لڑاکا جٹ طیاروں کی فروخت پر پابندی لگتی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان نے امریکی سینٹ کی طرف سے F-16 جنگی طیاروں کی مجوزہ فروخت روکنے سے متعلق قرارداد کو کانگریس میں کثرت رائے سے مسترد کیے جانے کے عمل کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ ہم اس پیش رفت کو خوش آئند قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ طیاروں کی فروخت کا یہ عمل جلد مکمل ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ اقدام دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار اور قربانیوں کا اعتراف ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کی فروخت روکنے سے متعلق قرارداد ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے پیش کی، جسے کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا۔ فروری کے وسط میں اوباما انتظامیہ نے پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ مالیت کے 8 F-16 طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کا کہا تھا۔ اس اعلان کے بعد امریکی کانگریس کے بعض اراکین اور بھارت کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان 6ٹے وزارتی سطح کے اسٹریٹجک مذاکرات گزشتہ ماہ واشنگٹن میں ہوئے، جن میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر بات چیت ہوئی۔ پاکستانی سینٹ کی رکن سحر کامران نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کی طرف سے F-16 طیارے ملنے سے اندرون ملک دہشت گردی کے خلاف جاری پاکستانی کاروائیوں کو تقویت ملے گی۔
لیکن میں تو اس کو بہت خوشائند دیکھتی ہوں کہ 70% آف دا ووٹ سے جو ہے، جو یہ ایک موو تھی کہ پاکستان کو جو F-16 کی سیل ہے اس کو جو ہے بلاک کیا جائے، that move has failed. So we take it very positively. اور میں سمجھتی ہوں کہ there is a larger understanding at the US Senate کہ جو پاکستان کی ایک فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے اور پاکستان کو اس کے لیے جو ایک سپورٹ چاہیے ہے، وہ اس کو انہوں نے جو ہے ایک پازیٹیولی جو ہے ایک غلط موو کو جو ہے نا فیل کیا ہے۔ سو وی ویلکم دیٹ موو۔ یہ جو F-16 پاکستان کو ملیں گے تو ہماری جو اسٹرینتھن ہوگی، جو ڈرائیو ہے اگینسٹ فائٹنگ اگینسٹ ٹیررزم، اسپیشلی سروے آپریشن جب سے لانچ ہوا ہے تو اس کو پوری نیشن کی سپورٹ حاصل ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، اور پھر یہ کہ دوسرا پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں، آئی تھنک اس کے لیے بھی دس از اے ویری پازیٹیو سائن۔
پاکستانی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا ملک دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، اور دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان کے لگ بھگ 60,000 افراد بشمول 5,000 فوجی اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان اندرون ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، اور ملک کے قبائلی علاقوں میں زمینی فوج کے علاوہ فضائیہ کی مدد سے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ حکام کا ماننا ہے کہ امریکہ کی طرف سے F-16 طیارے ملنے سے دہشت گردوں کے اہداف کو درستگی سے نشانہ بنانے کی پاکستانی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نامعلوم مسلح افراد نے پاکستان کے جنوبی وزیرستان قبائلی خطے میں 8 سرکاری اہلکاروں کو اس وقت اغوا کر لیا جب وہ ایک زیر تعمیر بند کے معائنے کے لیے جا رہے تھے۔ پشاور سے یہ رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے جمعرات کو اغوا کیے گئے 8 سرکاری ملازمین کی تلاش کی کوششیں جاری ہے۔ حکام کے مطابق وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے قائم ادارے فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی ایف ڈی اے کے 8 اہلکاروں کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا۔ جن اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ان میں ایف ڈی اے کے افسران اور انجینئر شامل ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر اقبال ظفر جگڑا نے متعلقہ سیکورٹی اداروں اور پولیٹیکل انتظامیہ کو مغوی اہلکاروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے فوری اور ٹوس اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ جمعے کو گورنر ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اس ضمن میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو یہ ہدایت بھی کی کہ فاٹا میں کام کرنے والے ملازمین اور سرکاری اہلکاروں کی حفاظت اور ان کی فول پروف سیکورٹی کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے۔ مقامی عہدیدار اور قبائلی ذرائع کے مطابق ایف ڈی اے کے عہدیدار ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے علاقے میں گئی ہوئی تھے اور انہیں تحصیل وانا میں توی خلا کے مقام سے اغوا کیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے سرکاری اہلکاروں کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد علاقے میں ترقیاتی کام جاری ہے جن میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے علاوہ چھوٹے ڈیم بھی شامل ہے۔ اس قبائلی علاقے سے ماضی میں سرکاری اہلکاروں کو اغوا کیا جاتا رہا ہے۔ اگرچہ جنوبی وزیرستان میں 2009 میں کیے جانے والے فوجی آپریشن کے بعد یہاں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن اب بھی یہاں تشدد کے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں اب بھی فوجی آپریشن ضرب عضب جاری ہے اور فوج نے حال ہی میں اس آپریشن کے ختمی مرحلے کا آغاز کیا تھا۔ حکام کے مطابق شمالی وزیرستان کے پہاڑی علاقے شوال میں زمینی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ دریا اسنا پاکستانی فوج کے کرنل کو جمعے کو مسلح افراد نے پشاور میں رنگ روڈ کے قریب گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ایس پی پشاور کین کاشف ذوالفقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ کرنل طارق غفور جمعے کی نماز ادا کرنے مسجد کی طرف جا رہے تھے جب ان پر مسلح افراد نے فائرنگ کی۔
اعتماد میں ان کی رہائش اور رنگ روڈ کے اوپر ان کا بزنس ہے، تو یہ ان کا پیٹرول پمپ ہے۔ یہاں پہ آئے تھے تو جمعے کے ٹائم پہ جسٹ اکراس دی روڈ تھانہ سرپند کے علاقے میں ایک چھوٹا سا رستہ جا رہا، وہیں پہ چھوٹی سی مسجد بنی، وہاں پہ یہ جمعہ پڑھنے جا رہے تھے اپنے اسٹاف کے ساتھ۔
ایس پی کاشف نے مزید کہا
باقی لوگ مسجد کے اندر چلے گئے تو یہ بس باہر سے بھی گاڑی کے پاس ہی، تو کچھ نام اور ہم لوگوں نے ان پہ فائرنگ کی ہے، تو ایک گولی ان کے سر پہ لگی ہے، تو میرے خیال میں یہ موقع پہ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔
کرنل طارق کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس لے جایا گیا جہاں پر ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے میڈیا کے نمائندوں کو بھیجی گئی ایک ای میل میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کی یقین دہانیاں حاصل ہونے کے بعد اب اس کی ٹیم ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں حصہ لے گی۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے پاکستانی ٹیم کو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد ٹیم جمعے کی شب بھارت روانہ ہو رہی ہے۔ اس سے قبل چودھری نثار علی خان نے کہا تھا کہ جب تک بھارت کی حکومت کی طرف سے پاکستانی ٹیم کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دی جاتی، ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے جمعے کو اسلام آباد میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سے اس مسئلے پر گفتگو کے لیے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبد الباسط بھارت کی طرف سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہیں۔
اور میں آپ کو یہ اور کرکٹ لوورز کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اجازت دے دی ہے ٹو سینڈ دا پاکستان کرکٹ ٹیم ٹو پلے دا ٹی ٹوینٹی ان انڈیا آن دا بیسز آف سالڈ اشورنسز ریسیوڈ فرام چیف منسٹر بنگال اینڈ دا ہوم سیکرٹری یونین ہوم سیکرٹری اینڈ دی ہوم منسٹر۔
بھارتی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھارت کے خلاف میچ کے لیے پاکستانی ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی دینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک پریس بریفنگ میں پاکستان کی طرف سے اس مطالبے کا اعادہ کیا تھا کہ بھارتی حکومت پاکستانی کھلاڑیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ضمانت دے۔ آئی سی سی نے اس سے قبل پاکستان کے بھارت کے ساتھ 19 مارچ کو ہونے والے میچ کو سیکیورٹی خدشات کے باعث ریاست ہماچل پردیش کے دھرمشالہ گراؤنڈ سے کولکتہ منتقل کر دیا تھا۔ بھارت میں انتہا پسند حلقوں کی جانب سے پاکستانی ٹیم کے دورہ بھارت اور دھرمشالہ میں پاکستان اور بھارت کے میچ کی مخالفت کی گئی، جس کے بعد پاکستانی حکام نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں، جو بھی بھارت آئے گا اسے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت کی اس تحریری یقین دہانی کے بعد کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اسپیشل سیکیورٹی فراہم کرے گا، پاکستان نے اپنی ٹیم بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ توقع ہے کہ پاکستانی ٹیم ہفتے کے روز بھارت پہنچ جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے وزیر داخلہ چودھری نثار خان سے ملاقات کی اور اس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ حکومت کو بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے ٹھوس یقین دہانی حاصل ہوئی ہے۔ مغربی بنگال کی حکومت اور کولکاتہ کے پولیس کمشنر راجیو کمار نے اس سلسلے میں پاکستان کو اپنے مکتوب ارسال کیے ہیں۔ چودھری نثار نے بتایا کہ اب ہم اپنی ٹیم بھارت بھیج سکتے ہیں۔ اس سے قبل بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور ان کے نائب کرن ریجوجو نے کہا تھا کہ جو بھی بھارت آئے گا اس کو ضروری سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ کسی بھی ملک کا کوئی شہری بھارت آتا ہے تو اسے سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ کرن ریجوجو نے کہا کہ ہم پاکستانی ٹیم کو تحفظ فراہم کرنے کے وعدے کے پابند ہیں اور اگر وہ اسپیشل سیکورٹی کی مستحق ہے تو اسے وہ بھی دی جائے گی۔ قبل ازیں بی سی سی آئی کے ایک اعلیٰ عہدیدار راجیو شکلا نے کہا کہ جو بھی ٹیمیں ورلڈ T20 کے لیے بھارت کا دورہ کر رہی ہیں ان کو سیکورٹی فراہم کرنے کی تمام تر ذمہ داری کرکٹ بورڈ نے لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو تحریری یقین دہانی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے چاہا تھا کہ دھرمشالہ کے بجائے کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں میچ ہو، یہ بات مان لی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے بھی کہا تھا کہ چونکہ بھارتی حکومت نے اب تک سیکورٹی کی یقین دہانی نہیں کرائی ہے اس لیے حکومت نے ٹیم کو بھارت دورے کی اجازت نہیں دی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کی بات مان کر 19 مارچ کو دونوں ملکوں میں ہونے والا میچ دھرمشالہ کے بجائے کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں منتقل کر دیا، جہاں 19 مارچ کو دونوں میں مقابلہ ہوگا۔ ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ ویر بھدر سنگھ نے بھی دھرمشالہ میں میچ کرانے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ یاد رہے کہ پٹھان کوٹ دہشت گردانہ حملے میں ہلاک ہونے والے جوانوں کے اہل خانہ اور سابق فوجیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر دھرمشالہ میں پاکستانی ٹیم کھیلنے آئے گی تو وہ اس کے خلاف مارچ نکالیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کی سینٹ کی خارجہ اموری کمیٹی کے چیئرمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایران کی طرف سے میزائل داغنے کے بعد کانگریس میں ایران کے خلاف پابندیاں سخت کرنے کے عزم نے جنم لیا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر باب کراکر نے کہا کہ پابندیوں کے تین زمرے ہیں جن پر دونوں جماعتیں غور کر سکتی ہیں اور ہم ابھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراکر نے کہا کہ وہ خاص طور پر ایران سینکشنز ایکٹ میں توسیع پر کام کر رہے ہیں جسے گزشتہ سال تہران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے بعد معطل کر دیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت ایران میں بین الاقوامی سرمایہ کاری پر قطغن عائد کی گئی ہے۔ اگر کانگریس نے اس کی توسیع نہ کی تو اس سال کے آخر تک اس کی میعاد ختم ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان کی حکومت نے ملکی خانہ جنگی میں باغیوں کے ساتھ لڑائی میں بڑے پیمانے پر شہریوں کی لوٹ مار کی ہے، انہیں ہلاک کیا ہے اور آبرو ریزی کی ہے۔ جمعے کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑائی میں شریک تمام فریقوں نے شہریوں کے خلاف بڑے سنگین اور لگاتار جرائم کیے ہیں، لیکن سن 2015 میں جب اپوزیشن فورسز کمزور ہو رہی تھیں حکومتی اہلکاروں پر ان جرائم کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی وسیع خلاف ورزیوں اور جنسی تشدد کی نشاندہی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سن 2015 میں اپریل اور ستمبر کے درمیان ملک کی 10 ریاستوں میں اقوام متحدہ نے آبرو ریزی کے 1300 کیس ریکارڈ کیے۔ جاپان میں سونامی کی پانچویں برسی منائی جا رہی ہے جس میں 18,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جاپانی لیڈروں نے عین اس وقت ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی جب سونامی جاپان کے شمال مشرقی ساحل سے ٹکرایا تھا۔ تباہی کے کچھ آثار ابھی تک باقی ہیں۔ جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے نے ملک کے شمال میں جہاں زلزلہ اور سونامی تباہی پھیلا گیا تھا تعمیراتی سرگرمیاں تیز کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جاپانی ریڈ کراس سوسائٹی نے کہا ہے کہ ہزارہا خاندان اور بوڑھے لوگ ابھی تک بے گھر ہیں۔ انگولا کے صدر ہوزے ایڈورڈ سینتوس نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ سن 2018 میں اپنی صدارتی مدت کے اختتام پر سیاست چھوڑ دیں گے۔ افریقہ کے طویل عرصے سے برسر اقتدار لیڈر نے دارالحکومت لوانڈا میں حکمراں جماعت ایم پی ایل اے کے لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سن 2018 میں عملی سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جمعے کے روز کی تقریب میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے اپنے فیصلے کی وجہ نہیں بتائی اور اپنے پیش رو کے نام کا اعلان نہیں کیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما جمعے کے روز آسٹن ٹیکساس جائیں گے جہاں وہ موسیقی اور ٹیکنالوجی کا ایک میلہ دیکھیں گے۔ صدر کی اس میلے میں شرکت ان کی انتظامیہ کی جانب سے ٹیکنالوجی کی پیش رفت کے لیے کوششوں کا اظہار ہے۔ سالانہ جنوبی اور جنوب مغربی یہ میلہ موجودوں اور نیا کام شروع کرنے والوں کے لیے ایک ایسا مرکز بن گیا ہے جہاں وہ اپنے نئے خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور انہیں مارکیٹ میں پیش کر سکتے ہیں۔ جمعے کے روز اوباما کا اس تقریب میں مرکزی خطاب کسی بھی موجود امریکی صدر کی جانب سے پہلا خطاب ہوگا۔ منگل کو ہونے والے پرائمری اور کاکس انتخابات سے قبل گزشتہ رات ریپبلکن پارٹی کے 4 امیدواروں کے مابین مباحثہ ہوا جس میں مذہبی انتہا پسندی، اسلام، خارجہ پالیسی اور تجارت کے موضوعات پر بحث ہوئی۔ تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
انتہا پسند مسلمانوں سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے موضوع پر امیدواروں کے خیالات اور پالیسیوں میں فرق واضح تھا۔ فلوریڈا سے سینیٹر مارکو روبیو نے کہا کہ مسلم انتہا پسندی سے نمٹنے کا واحد طریقہ ان مسلمانوں سے اتحاد ہے جو انتہا پسند نہیں۔
We're going to have to work with the Jordanian kingdom. We're going to have to work with the Saudis. We're going to have to work with the Gulf kingdoms. We're going to have to work with the Egyptians to defeat, for example, ISIS.
ہمیں خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، ہمیں ایجپشنز کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ داعش کو شکست دی جا سکے۔ ان لوگوں کو شکست دینے کے لیے ہم سنی عرب تحریک بنائیں گے۔ دوسری جانب اسی موضوع پر اوہایو کے گورنر جان کیسک کا کہنا تھا،
The people who represent radical Islam, they want to destroy everything that we're about and other Muslims who don't share their view. But at the end of the day,
انتہا پسند اسلام کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں جو ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے۔ تاہم آخر میں ہم نے دنیا کو متحد کرنا ہے، ایک تہذیب یافتہ دنیا کو۔ اس موضوع پر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
They chop off heads, they drown 40, 50, 60 people at a time in big steel cages, pull them up an hour later, everyone dead, and we're working on a different
انتہا پسند مسلمان لوگوں کے سروں کو قلم کر رہے ہیں۔ وہ ایک وقت میں ایک پنجرے میں 40, 50 اور 60 افراد کو بند کر کے پانی میں ڈبو دیتے ہیں، اور ایک گھنٹے کے بعد جب انہیں نکالتے ہیں وہ سب دم گھٹنے کی وجہ سے مر چکے ہوتے ہیں، اور ہم قائم کردہ حدود کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہمیں قوانین کا احترام کرنا ہوگا، تاہم اب ہمیں ان قوانین کو وسعت دینی ہوگی تاکہ ہم داعش کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ تمام مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب تھا کہ بہت سے مسلمان۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی طور پر درست رہنے کے لیے ایسے بیانات سے گریز نہیں کریں گے۔ جواب میں ان کے حریف مارکو روبیو نے کہا کہ میں سیاسی طور پر درست ہونے میں دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ میں درست ہونے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز نے بھی انتہا پسندی سے متعلق ٹرمپ کی تجاویز کو سادہ لوہی پر مبنی کہا۔ اس کے علاوہ اس مباحثے میں خارجہ پالیسی، تجارت، ٹیکس اور کیوبا سے سفارتی تعلقات پر بھی امیدواروں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ یہ مباحثہ اس سے قبل ہونے والے مباحثوں کی نسبت کافی شائستہ اور مہذب تھا۔ منگل کو فلوریڈا، اوہایو، شمالی کیرولائنا، ایلینوئے اور میزوری میں پرائمری اور کاکس انتخابات ہوں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان میں کامیاب ہو گئے تو انہیں باقی امیدواروں پر ناقابل تسخیر برتری حاصل ہو جائے گی۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ریپبلکن پارٹی کے باقی امیدوار بھی ان انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے سے متعلق پر امید ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
15 مارچ کو امریکی ریاست الینوائے میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں زیادہ تر توجہ ایسے امیدواروں پر مرکوز ہوگی جو پارٹی کی صدارتی نامزدگی جیتنے کی کوشش کریں گے، لیکن شکاگو کمیونٹی کے ایک منتظم اور تاجر جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ریاست میں تاریخ رقم کرنے کی امید کرتے ہیں۔ شکاگو سے کین فراباخ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
الینوائے جنرل اسمبلی کا ڈسٹرکٹ جو شکاگو کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے، پالسیک کا آبائی گھر ہے۔ پالسیک ایک ووٹر ہیں، وہ مقامی سطح پر ہونے والی سیاست کے طریقہ کار کو پسند نہیں کرتے۔
Supposedly we have thousands of politicians representing us at the city and county and state level and
پالسیک کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجیے کہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں سیاستدان ہیں جو شہر، کاؤنٹی، ریاست اور دیگر ضلعوں میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہیں یہ اختیار حاصل ہے۔ لیکن گزشتہ برس ان کے دروازے پر ایک دستک نے انہیں نئی امید دی۔ پال سیک کے الفاظ ہیں،
This campaigner told me a little bit about him. He seemed like he believed in the same things I believed in and with the state and the message.
اس مہم کے چلانے والے نے مجھے اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتایا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی میرے جیسے خیالات رکھتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہی صحیح وقت ہے کہ کچھ کیا جائے۔ لہٰذا 15 مارچ کو سیک کی جنرل اسمبلی کے لیے اولین ترجیح ایک مسلمان امریکی تارک وطن ہے جو اس سے پہلے کسی عوامی عہدے پر نہیں رہے۔ ہارش پٹیل خود کو ایک آزاد ڈیموکریٹ کہتے ہیں جن کا ریاستی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔
My state has not respected or responded to the needs of my community.
میری ریاست نے میری کمیونٹی کی ضرورتوں کا احترام یا جواب نہیں دیا، لہٰذا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس ضلع میں جمہوریت کا بحران ہے۔ جب پٹیل 1999 میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ امریکہ آئے تو وہ انگریزی نہیں بولتے تھے، لیکن پبلک پروگراموں کی مہربانی سے انہوں نے کالج کی ڈگری حاصل کی۔ اب وہ یہ قرض اتارنا چاہتے ہیں۔
All of this is possible because of the investment that the community has made in me. And now
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس مدد اور تعاون کے بدلے ممکن ہے جو کمیونٹی نے میرے لیے کیا ہے، اور اب میری باری ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ کس طرح یہاں آنے والے دیگر لوگوں کے لیے وہ سہولتیں مہیا کی جائیں جو مجھے میسر آئیں۔ شکاگو کا 40th ڈسٹرکٹ ریاست میں نسلی طور پر سب سے زیادہ متنوع علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر 3 مساجد ہیں اور مسلمان امریکیوں کی ایک بڑی آبادی یہاں بستی ہے۔ پرائمری پٹیل اور موجودہ جیمی اینڈریڈ کے درمیان 2 اشخاص کی دوڑ ہے۔ جو کوئی بھی یہ جیتے گا، ممکن ہے وہ نومبر میں عام انتخاب بھی جیتے، کیونکہ موجودہ طور پر کوئی ریپبلکن مد مقابل نہیں۔ اگر پٹیل جیتتے ہیں تو وہ پہلے مسلمان امریکی تارک وطن کی حیثیت سے تاریخ رقم کریں گے جو الینوائے جنرل اسمبلی کے لیے منتخب ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انتخاب جیتنا ایک آسان مرحلہ ہو۔ جنرل اسمبلی کو آئندہ برس بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا، جس میں ریاست کے 9 بلین ڈالر کے سالانہ بجٹ خسارے کا معاملہ بھی شامل ہے کہ اسے کیسے حل کیا جائے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کینیا میں الشباب اور اسلامک اسٹیٹ جیسے عسکریت پسند گروپ نوجوان مسلمانوں کو اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے ورغلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک مقامی تنظیم نے نوجوانوں میں پیدا کی گئی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اماموں کو تربیت دینے اور متاثرہ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ کینیا کے شہر پموامی سے وائس آف امریکہ کی بھیجی ہوئی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
جہاد as we have seen in this clip does not mean only does not mean fighting. جہاد is
اس کلپ میں جیسا کہ آپ نے سنا، جہاد کا مطلب صرف لڑنا نہیں ہے۔ رندان اولا ایک نشست میں 2 ایسے نوجوانوں کو شامل کرتے ہیں جو انتہا پسندی کی جانب راغب ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے آج کے اجلاس کا موضوع انتہا پسندوں کے بیانیوں اور وعظوں کا توڑ کرنا ہے۔ اولا ایک تنظیم بریو میں پروگرام مینیجر ہیں۔ بریو مخفف ہے بلڈنگ ریزائلنس اگینسٹ وائلنٹ ایکسٹریمزم کا، یعنی پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف مزاحمت پیدا کرنا۔
In Somalia, terrorists are killing Muslims. in Kenya. They seek to kill non-Muslims to create animosity between faiths.
آج کے سیشن میں دو افراد شامل ہیں جو انتہا پسندی سے نجات پانے کے اجلاسوں میں اپنی مرضی سے شامل ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں اب تک 2000 افراد شامل ہو چکے ہیں۔ یہ پروگرام 4 دن کے تربیتی سیشن کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پروگرام میں انتہا پسندی کی جانب راغب ان نوجوانوں کے لیے جو الشباب جیسے کسی گروپ میں شامل ہو چکے ہیں، 6 مہینے سے لے کر 3 سال تک کے سیشن رکھے گئے ہیں۔ سن 2013 میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پموانی میں واقع ریادہ مسجد کا ایک عہدیدار دہشت گردوں کو چندے کی فراہمی میں ملوث تھا۔ امام عمر اس مسجد سے 5 سال تک منسلک رہ چکے ہیں اور بریف پروگرام نے انہیں اس بارے میں تربیت فراہم کی ہے کہ اپنی کمیونٹی میں کس طرح انتہا پسندی کی طرف جھکاؤ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور اس کا کس طرح کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔
Kitambo huyu mtu ama huyu kijana akuje akubali yale ambayo utampatia۔
اس سے پہلے کہ نوجوان انتہا پسندی ترک کرنے پر آمادہ ہوں، قدم بقدم آگے بڑھنا ہوتا ہے اور اس پر وقت لگتا ہے۔ اور پھر ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو کٹر انتہا پسند بن چکے ہوتے ہیں اور انہیں اعتدال پسندی کی جانب واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم آہستہ آہستہ اس کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ عبد الموانگی ان نوجوانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان دوسری مساجد میں ہونے والے جلسوں میں شرکت کی تھی جہاں بنیاد پرست مبلغ لوگوں پر زور دیتے تھے کہ وہ اپنی زندگیوں کو جہاد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ بریو کے پروگرام کے ذریعے انتہا پسندی پر مبنی اس سوچ سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔
We were able to be told about the issue of the narratives. At least after there, alhamdulillah, what I can say, like for myself and my other youth,
عبدل موانگی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے تھے کہ ہمیں جلسوں اور بیانیوں کے بارے میں بتایا جائے۔ میں اپنے بارے میں اور دوسرے نوجوانوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے تو میں اسے تسلیم تو ضرور کروں گا، لیکن اس وقت تک کچھ بھی نہیں کروں گا یا اس پر عمل نہیں کروں گا جب تک میں قرآن سے رجوع نہ کر لوں اور اپنے لیے اس کی تصدیق نہ کر لوں، یا پھر حدیث یا دوسری ایسی کتابوں سے رجوع نہ کر لوں جن کا ممکن ہے کسی نے میرے سامنے حوالہ دیا ہو۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کوشش کرنے والی یہ تنظیم عمر جیسے تقریباً 150 اماموں اور مذہبی رہنماؤں کو تربیت دے چکی ہے، لیکن اس پروگرام کے بانی مصطفیٰ علی کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ انتقامی کارروائی کے خوف سے ابھی تک خود کو اس پروگرام سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو انتہا پسندی سے دور کرنے کے پروگرام نئے نہیں ہیں۔ سعودی عرب میں اس طرح کا ایک پروگرام 2004 سے چل رہا ہے۔ نائجیریا اور موزمبیک دونوں کے پاس یہ پروگرام ہے، لیکن اس بارے میں بہت بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ آیا یہ واقعی کارگر ہے۔ سیکیورٹی کے امور سے متعلق اینڈرو فرینکلن جیسے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات مثلاً بے روزگاری سے بھی لازمی طور پر نمٹنا چاہیے۔
The radicalization programs are dealing with symptoms rather than causes of the problem. The real question is simply what causes people, youth.
وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندی سے نجات دلانے کے پروگرام مسئلے کے اصل سبب کی بجائے اس کی علامات سے نمٹ رہے ہیں۔ اصل سوال بہت سادہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو معاشرے میں اپنی بے وقتی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے یا دوسرے لفظوں میں انتہا پسند ہونے پر اور دہشت گرد گروپس یا تخریب کار گروپس یا شورش پسند گروپس میں شامل ہونے اور ان کے لیے لڑنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہ الفاظ تھے فرینکلن کے۔ اب جبکہ افریقہ بھر کے قید خانے مشتبہ دہشت گردوں سے بھر گئے ہیں، یہ وہ سوال ہے جسے براعظم نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان نے ویزوں کے اجرا اور روڈ پرمٹ سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان نے افغان طالب علموں کے لیے اسکالرشپ کا پروگرام بھی پھر سے شروع کر دیا ہے۔ اس بارے میں ڈیوا سروس کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
گزشتہ سال بظاہر خراب سفارتی تعلقات کی وجہ سے پاکستان نے افغان طالب علموں کے لیے اسکالرشپ کا پروگرام روک دیا تھا۔ افغان سفارت خانے کے مطابق اس پروگرام کے تحت اب تک 500 افغان طالب علم اپنی درخواستیں جمع کرا چکے ہیں۔ یہ طالب علم اگلے ماہ کی 12 کو انگریزی کا ٹیسٹ دیں گے، اور ٹیسٹ پاس کرنے والے طالب علموں کو پاکستان میں تعلیم کے لیے بھیجا جائے گا۔ ایک افغان طالب علم نتیب اللہ نے، جو اس پروگرام کے تحت پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، بتایا کہ یہ ایک اہم پروگرام ہے اور اس پروگرام کو نہیں رکنا چاہیے۔ میں تقریباً 400 ایسے طالب علموں کو جانتا ہوں جنہیں گزشتہ برس اس پروگرام کے تحت پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا تھا، لیکن گزشتہ سال خراب سفارتی تعلقات کی وجہ سے اس پروگرام میں تعطل پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا ایک سال ضائع ہوا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک افغان طالب علم کے۔ اس کے علاوہ پاکستانی اور افغان وفد نے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا ہے جو مواصلاتی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی کام کرے گی۔ دونوں ملکوں نے باہمی تجارت کو 5 تک پہنچانے کا بھی عہد کیا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حال ہی میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے کراچی میں صحافیوں کے لیے ایک اہم ادارے، سینٹر فار ایکسلنس ان جرنلزم کا افتتاح کیا۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں قائم ہونے والا صحافیوں کے لیے یہ نیا ادارہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ آئی بی اے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ارشد حسین نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ہمارا مقصد پاکستانی صحافیوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریننگ مہیا کرنا ہے۔ سی جے صحافیوں کی ٹریننگ کا اہم ادارہ ہے، جس میں پاکستانی صحافیوں کے ساتھ امریکہ سے بھی کئی معروف صحافی آ کر کراچی میں ٹریننگ دیتے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جمعرات کو اقتصادی امداد کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت پاکستان کو 12.2 کروڑ کی امداد فراہم کی جائے گی۔ اس معاہدے پر ایسے وقت دستخط کیے گئے جب وزیراعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سعودی عرب میں کثیر ملکی راد الشمال نامی فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شریک تھے۔ معاہدے کے تحت 6.7 کروڑ بطور گرانٹ دیے جائیں گے، جبکہ باقی قرض کے طور پر دیے جائیں گے۔ اس سے قبل سن 2013-14 میں سعودی عرب نے پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر تحفتاً دیے تھے، مگر اس سلسلے میں کسی معاہدے پر دستخط نہیں کیے گئے۔ اس موقع پر اقتصادی امور ڈویژن کے سیکرٹری طارق باجوہ اور سعودی ترقیاتی فنڈ کے وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر یوسف ابراہیم الباسم نے 6.7 کروڑ گرانٹ کے 5، جبکہ 5.50 کروڑ قرض کے 1 معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں خواتین نے اپنے حقوق کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے۔ کوئٹہ سے مرتضیٰ زہرہ کی رپورٹ۔
بلوچستان میں صوبائی سطح پر پہلی مرتبہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے غیر سرکاری سطح پر ایک تحریک شروع کی گئی ہے۔ اس تحریک کے روئے روا بھی خود خواتین ہی ہوں گی۔ اس تحریک کو سموراج کا نام دیا گیا ہے۔ بلوچستان کی ثقافت میں سمو نامی ایک خاتون معروف لوک کردار ہیں، اور اسی مناسبت سے اس تحریک کو سموراج کا نام دیا گیا۔ تحریک کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد بلوچستان میں صنفی امتیاز کے خاتمے کی جدوجہد کرنا ہے، اور تحریک کا کسی سیاسی یا غیر سرکاری تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں۔ نورین لہڑی سموراج تحریک کی بانی اراکین میں سے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ صوبے کی خواتین نے خود آگے بڑھ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کا بیڑا اٹھانے کی کوشش کی ہے۔
سمورچ موومنٹ خواتین کی کاوش ہے اور اس کے بانی اراکین میں سے میں بھی ہوں، اور اس خطے کے جو مسائل ہیں ان پر ان کی بہت عرصے سے نظر تھی، اور ہمارے خواتین نے یہ سوچا کہ ہم بنا کسی سرکاری یا غیر سرکاری یا نیم سرکاری اداروں کے معاونت کے اپنے بلبوتے پر بلوچستان میں ایک ایسی تحریک کو متحرک کریں جو یہاں کی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور صنفی جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اور اس کے جو بالخصوص عورتوں پہ جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے اور ان کے الٹرنیٹیوز ڈھونڈنے کے لیے یہ تحریک متحرک ہوئی ہے۔ اور اس کا جو پورا فلسفی ہے وہ مستقلی کے فلسفے کی بنیاد پر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرو، چاہے وہ عورت ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اقلیت ہو، آپ نے سب کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ ایک جذبہ ہے، ہم نے اس کو کریڈٹ کے لیے یا پبلسٹی کے لیے یا کمرشل کے لیے کبھی بھی نہیں کیا۔
سموراج تحریک کے اغراض و مقاصد میں صوبائی سطح پر خواتین کے حقوق کی تحفظ کے لیے قانون سازی کے لیے جدوجہد بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری ایک مصنف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس خطے کی خواتین کی جدوجہد کی تاریخ بہت پرانی ہے۔
بہت سارے نیک شریف انسانوں کا خواب تھا، اگر یہ پکی بات ہے کہ یہ تحریک کا باج شمع جل گیا، اس نے آگے جانا ہے۔ سمو راج کی تحریک کا ایک بڑا بنیادی ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم خیال مردوں کے ساتھ چلے گی، یہ کوئی مردوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں کرے گی، مردوں کے خلاف کوئی میچ نہیں کرے گی، بلکہ ہم خیال مردوں کو ساتھ ملا کر کے اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھے گی۔
پاکستان کی طرح بلوچستان کی خواتین کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا رہا، تاہم عالیہ برسوں میں اس زمن میں بعض نئے قانون بھی بنائے گئے اور پہلی مرتبہ ایک خاتون صوبائی اسمبلی اسپیکر منتخب ہوئیں، جس سے یہ امید ہو چلی ہے کہ حقوق نسواں کے لیے جاری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
میانمار کی قومی جمہوری جماعت این ایل ڈی نے جمعے کے روز چھات دن کے صدر کی حیثیت سے نامزدگی کی تصدیق کر دی ہے۔ وہ جماعت کی لیڈر آنگ سان سوچی کے قابل اعتماد ساتھی ہیں جو ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر متوقع طور پر فائز ہو جائیں گے اور اپنی لیڈر کی نمائندگی کریں گے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے قانون ساز بو بو او نے صدارتی امیدوار کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
He's quite simple and he's quite honest. He's quite
وہ بہت سادہ مزاج اور دیانتدار شخصیت کے مالک ہیں، وہ لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے بو بو او کے۔ اس ہفتے سے قبل ہٹن کاو شاز و نادر ہی کبھی خبروں کا حصہ بنے تھے۔ ان کی اب تک کی سب سے بڑی وجہ شہرت غالباً یہ تھی کہ وہ پہلے ایسے شخص ہیں جنہیں یانگون یونیورسٹی نے 1971 میں کمپیوٹر سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا۔ ان کے انتخاب ایک ایسے وقت میں تازہ ترین جمہوری مشق ہے جب آنگ سان سوچی کی پارٹی 30 مارچ کو ایک تقریب میں صدر سین سے اقتدار حاصل کرنے جا رہی ہے، جس سے ملک میں عشروں سے جاری فوجی غلبے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نوبیل انعام یافتہ قانون ساز آنگ سان سوچی نے اپنے چنے ہوئے امیدوار کے حق میں جمعے کے روز ہونے والی ووٹنگ کی قیادت کی، جس سے متعلق فی الواقع یہ یقینی ہے کہ وہ ملک کی صدر بن جائیں گی۔ تاہم صدارت کے لیے آنگ سان سوچی کے نائب ان کی جماعت این ایل ڈی کے اندرونی حلقوں میں جانے جاتے ہیں۔ وہ پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں اور وہ قانون ساز سو سو لیوین کے شوہر ہیں جو این ایل ڈی پارٹی کے ایک شریک بانی کی بیٹی ہیں، لیکن زیادہ تر قانون ساز اور مبصر اس بارے میں مایوس ہے کہ آنگ سان سوچی اس آئینی پابندی سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ سکی جس کے مطابق کوئی ایسا شخص صدر نہیں بن سکتا جس کے بچے غیر ملکی شہریت رکھتے ہوں۔ آنگ سان سوچی، جنہوں نے کہا ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ حاصل کر لیں گی اور ان کے اپنے چنے ہوئے صدر کے پاس برما کا نظم و نسق چلانے کے لیے کلی آزادی نہیں ہوگی، کیونکہ فوج خودکار طریقے سے پارلیمنٹ کی ایک چوتھائی نشستوں پر برا جمان ہوگی اور کئی اہم وزارتوں کا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں ہوگا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عرب ممالک کی نمائندہ تنظیم عرب لیگ کے ارکان نے مصر کے سابق وزیر خارجہ احمد ابوالغیث کو تنظیم کا نیا سیکرٹری جنرل منتخب کر لیا ہے. 73 سالہ احمد ابوالغیث مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کے دور اقتدار کے آخری 7 برسوں میں ان کے وزیر خارجہ تھے اور سن 2011 میں حسنی مبارک کے خلاف چلنے والی عوامی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا. 22 رکنی عرب لیگ نے طویل غور و خوص کے بعد جمعرات کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں احمد ابوالغیث کی نامزدگی کی متفقہ طور پر منظوری دی. ایک روسی شہری جس پر جاسوسی کا الزام ہے جمعے کے روز امریکی عدالت میں اپنی بے گناہی کی درخواست داخل کر رہا ہے. اس پر آئندہ ماہ وفاقی عدالت میں مقدمہ چلے گا. ایوگینی بریانکوف نیو یارک شہر میں ایک روسی بینک میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن اصل میں وہ ماسکو کی خارجہ انٹیلیجنس ایجنسی ایس وی آر کے لیے اطلاعات اکٹھے کرتا تھا. استغاثہ کے دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ بریانکوف جمعے کے روز درخواست دائر کرے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں. اس پر 4 اپریل کو مینہٹن میں وفاقی عدالت میں مقدمہ چلے گا. اقوام متحدہ کے لیے آزادی مذہب یا عقیدے سے متعلق خصوصی تفتیش کار نے توہین مذہب کے قوانین کو عالمی سطح پر ختم کرنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے آزادی اظہار میں رکاوٹ کے ساتھ ساتھ نفرت اور اقلیتوں کے لیے عدم برداشت کو فروغ ملتا ہے. تفتیش کار نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اپنی یہ رپورٹ پیش کی ہے. مزید تفصیلات لیزا شلائن کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی.
انسانی حقوق کے ماہر ہینر بیلیفیلڈ کا کہنا ہے کہ مذہب کی آزادی یا اظہار کی آزادی باہمی طور پر معاون ثابت ہوتے ہیں. اس سے دونوں حقوق کو پھلنے پھولنے میں مدد ملتی ہے، لیکن توہین مذہب کے قوانین سے یہ دونوں حقوق کمزور ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مذہبی اقلیتیں ان قوانین کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. بیلیفیلڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان توہین رسالت کے سخت قوانین کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں سزائے موت تک دی جاتی ہے. ہر چند کے ابھی تک سزائے موت کے کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، لیکن توہین مذہب کے الزام میں بہت سے لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے. تفتیش کار کا کہنا ہے کہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتیں جو ان قوانین سے متاثر ہوتی ہیں، ان میں شیعہ، عیسائی اور احمدی شامل ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مشرق وسطی، جنوب مشرقی ایشیا، وسطی ایشیا اور حتیٰ کہ یورپ تک کے بہت سے ملکوں میں توہین مذہب کے قوانین موجود ہیں. بیلیفیلڈ کہتے ہیں کہ جرمنی، ڈنمارک، پولینڈ اور یونان میں بھی ایسے قوانین ہیں جو نو آبادیاتی دور کی یاد دلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان قوانین سے خدا کا احترام مقصود نہیں ہے، بلکہ مذہبی جذبات کا تحفظ کرنا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس نے بھی توہین مذہب کے قوانین میں سختی کی ہے. ان کے الفاظ ہیں،
Russia also in the Human Rights Council now really has taken over the torch from Pakistan.
روس نے بھی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی بجائے ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے، جس کے تحت عام عقائد کے ماننے والوں کے جذبات کے تحفظ کے دلائل دیے جا سکیں. اس سے مراد زیادہ تر آرتھوڈاکس عقائد رکھنے والوں کا تحفظ ہے. عام طور پر ان قوانین سے اکثریت کو تحفظ ملتا ہے اور ان کے جذبات کو تحفظ ملتا ہے، لیکن اقلیتوں کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. بیلیفیلڈ کا کہنا ہے کہ وسطی ایشیائی ملکوں اور روس میں مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. انہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر گرفتار کیا جاتا ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک جائز تشویش ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو محدود کر کے نہیں لڑی جا سکتی. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عراق کی کرد پیش مرکہ فورسز ملک کے شمال میں عسکریت پسندوں کے خلاف اگلے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے شیرون بین اور علی جمع مردی نے داعش کے علاقے شروع ہونے سے پہلے پیش مرکہ کے آخری اڈے کا دورہ کیا اور کرد فوجی دستوں سے موصل کی جنگ سے متعلق بات چیت کی. ان کی رپورٹ اسد حسن کی زبانی.
کردوں کا یہ فوجی اڈہ عراقی کرد فورسز اور داعش کے درمیان تقسیم کا بنیادی مقام ہے. موصل کی جنگ کے لیے اس اڈے کو بہت دیر سے اہمیت حاصل رہی ہے. یہاں موجود فورسز ایسی باتوں پر توجہ نہیں دے رہی جن میں کہا جاتا ہے کہ داعش کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے. میجر جنرل سروان برزانی کا کہنا ہے کہ موصل میں سخت جنگ ہوگی.
داعش is really, they are very dangerous. They have experience.
وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش بہت خطرناک ہے، وہ تجربہ کار ہیں۔ برزانی کے لیے اس مہم سے متعلق کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آنا ابھی باقی ہے۔
So, you know, it's not only to push Daesh back, you have to hold the land also. So I think at least they need to...
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صرف داعش کو پیچھے ہٹانے کی نہیں ہے، آپ کے پاس اس زمین کا کنٹرول بھی ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کم از کم 25,000 عراقی فوجی ہونے چاہیے اور تقریباً 10,000 پیش مرگا ہونے چاہیے جو اس کاروائی میں شریک ہوں۔ پیش مرگا کے سینئر لوگوں کے لیے یہ ایک پرانا میدان جنگ ہے۔ عمر مرحان نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور ان کے پاس بھی اس بارے میں سوالات ہیں۔
وہ
کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عراقی فوج موصل کا کنٹرول سنبھال لے؟ جب تک امریکی فوجی اور پیشمرگا وہاں نہیں جاتے، میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ عراقی فورسز موصل کا کنٹرول نہیں سنبھال سکتی۔ لیکن اس بارے میں حتمی فیصلہ کہ اس سے آگے کب اور کیسے بڑھنا ہے، عراقی اور امریکی عہدیدار کریں گے جو ابھی تک اس جنگ کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے حال ہی میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی تھی۔ دونوں نے دو طرفہ تعلقات کے متعدد امور پر تفصیلی گفتگو کی، جن میں آب و ہوا کی تبدیلی، شمالی کوریا کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزیاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور انسانوں کی اسمگلنگ پر رد عمل اور جنوبی بحیرہ چین میں بڑھتی ہوئی کشیدگیاں شامل تھیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہم آج کے دو طاقتور ملک ہیں، دو سب سے بڑی معیشتیں ہیں، اور اسی لیے ہم میں یہ اہلیت ہے کہ جب ہم فیصلہ کر لیں تو اچھے کاموں کی انجام دہی کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ تشویش کا باعث ایک ملک شمالی کوریا ہے۔ گزشتہ ماہ شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے جوہری تجربے اور اس کے بعد بیلسٹک میزائل کی لانچنگ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کئی قراردادوں کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ امریکہ اور چین اس بارے میں اتفاق رکھتے ہیں کہ شمالی کوریا کے اقدامات سلامتی کونسل کی جانب سے کسی سخت رد عمل کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ جنوبی بحیرہ چین ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی ایسا سفارتی حل سامنے آنا چاہیے جس کے نتیجے میں قانون کی بالادستی قائم ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیر قبضہ علاقوں کی توسیع اور انہیں فوجی حیثیت دینے کے عمل کو روک دیا جانا چاہیے۔ ہمارا خیال ہے کہ علاقوں کو صحیح طریقے سے غیر فوجی بنائے جانے کے عمل سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے۔ سمندری اور علاقائی حدود سے متعلق دعووں کو بین الاقوامی طریقوں، مثلاً گفت و شنید یا ثالث کے طریقے سے واضح کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ کیری نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سمندری اور فضائی راستوں سے سفر کی آزادی سے وابستہ ہے۔ پریس کو دیے گئے اپنے بیان میں وزیر خارجہ کیری نے اس توقع کا اظہار کیا کہ امریکہ اور چین شام میں پائیدار امن لانے کے لیے اپنے تعاون میں اضافے کا عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 پر عمل درآمد سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ 114 ٹرک انسانی ہمدردی کی امداد، خوراک اور ادویات ان لوگوں تک پہنچا سکیں، جن میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہیں دو برسوں میں کوئی مدد نہیں مل سکی ہے۔ چین اور امریکہ آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مسلسل مشترکہ بنیاد تلاش کر رہے ہیں۔ مجموعی تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ امریکہ اور چین کے مفادات اور اقدار میں جب اور جہاں مطابقت ہوگی وہ تعاون جاری رکھیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکہ میں مجسمہ آزادی،
آزادی کی یہ دیوی فرانس سے امریکہ آنے کے بعد تارکین وطن کی کئی نسلوں کو خوش آمدید کہہ چکی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ امریکہ میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور اب امریکہ کے اسکولوں میں، کاروباری اداروں میں، حکومتی اداروں میں، ہر جگہ آپ کو مختلف نسلوں، ملکوں اور قوموں کے لوگ ملیں گے جو ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں انٹرنل ریونیو سروس یا آئی آر ایس کے ہیڈ کوارٹر لیے چلتے ہیں۔ انکم ٹیکس کے اس محکمے میں رچرڈ ریگن بھی کام کرتے ہیں جو نیٹو امریکن ہیں، یعنی قبائلی امریکی۔ ایک سال پہلے آئی آر ایس میں آئے، ان کے قبیلے کا نام لمبی چرا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہیں یہاں یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ لوگ امریکن انڈینز یا ابتدائی امریکیوں کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ کھلے دل سے بات سنتے ہیں اور ماضی میں ابتدائی امریکیوں اور الاسکا کے امریکیوں کے بارے میں انہوں نے جو کچھ سن رکھا ہے اسے فوراً تبدیل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ آئی آر ایس میں بہت سے ملکوں کے لوگ کام کرتے ہیں۔
Folks are Caucasian, African American, Hispanic or Latino, Asian American, American Indian, Alaska
Native۔ یہاں پر کاکیشیا کے لوگ ہیں، افریقی امریکی ہیں، ہسپینک یا لیٹینو ہیں، ایشیائی امریکی ہیں، امریکن انڈینز ہیں، الاسکا کے لوگ ہیں، جزائر بحر الکاہل کے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ تو ایک سے زیادہ نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ گفتگو تھی ایلن ہو کی، وہ جس شعبے میں کام کرتی ہیں اس کا نام ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی تنوع اور شمولیت کا محکمہ۔ وفاقی قوانین کے تحت امریکہ میں کسی سے نسل، رنگ، مذہب، صنف یا قومیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت ہے، اور تعلیم ہو یا ملازمت، سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ ہو ایک ایشیائی امریکی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مختلف پس منظر کے ساتھ آنے والے لوگ ان کے ادارے میں مختلف نظریات لے کر آتے ہیں اور اس سے جدت اور تخلیق کے رنگ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایسے میں غلط فہمیاں اور تعصب بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے محکمانہ سطح پر کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ آئی آر ایس میں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ڈپارٹمنٹ کی سربراہ مونیکا ڈیوی کہتی ہیں کہ انٹرنل ریونیو سروس میں ان مشکلات پر قابو پانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔
We try to go around and make due presentations or speeches or training.
ہم گھوم پھر کر لوگوں کو ویڈیوز دکھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تاکہ لوگ ڈائیورسٹی یا تنوع کے فوائد کو سمجھیں اور جانیں کہ مختلف سوچ کے حامل لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو نتائج کتنے بہتر ہوتے ہیں۔ خود وائس آف امریکہ میں 44 مختلف زبانیں بولنے والے لوگ کام کرتے ہیں۔ دنیا کے 12.5 کروڑ لوگوں کے لیے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک چھوٹی سی دنیا آباد ہے، اور پیغام صرف ایک کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر اور کہیں سستی ہوتی ہے۔ آج دنیا کا ہر امیر ممالک یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام میں صحت کے معاملات سے متعلق آگہی پیدا کرے، تاکہ لوگ اول تو کم بیمار ہوں، اور اگر وہ بیمار ہو بھی جائیں تو جلد اپنے معالج کے پاس جائیں، تاکہ ان کے مرض کی ابتدائی مرحلے میں ہی تشخیص ہو سکے اور وہ علاج کرا کر مرض کی پیچیدگیوں، معذوری اور قبل از وقت موت سے بچ سکیں۔ کراچی کے لیاقت نیشنل اسپتال میں دل کے امراض کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں میں عوام میں صحت سے متعلق آگہی میں اضافہ ہوا ہے، اور اس وجہ سے لوگوں میں دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان کے بقول اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو صحت عامہ میں مزید بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہتر رہتا ہے اور ان کی جیب کے لیے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھانے پینے میں احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، تمباکو اور نشے سے اجتناب کریں، ذہنی اور جسمانی دباؤ کو کم رکھیں، اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر اپنے خون میں گلوکوز اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے کامیاب طریقوں میں سے ایک قابل ذکر طریقہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں اور قطروں کا استعمال بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے ہوں یا بچے، انہیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے معالج کے پاس معمول کے معائنے کے لیے ضرور جانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر مریض کو بر وقت مشورہ دے سکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ذریعے انسان نہ صرف مختلف بیماریوں بلکہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ لوگ صحت مند رہیں گے تو دفاتر اور تعلیمی اداروں میں حاضری اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، وقت اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور یوں نہ صرف اپنا اور اپنوں کا بلکہ ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں گرد و غبار یا پھر دھول سے الرجی ہے۔ یہ الرجی عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو بستر کی چادروں یا لحافوں میں پائے جاتے ہیں۔ پولینڈ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے خوردبین کی مدد سے نظر آنے والے کیڑے پنپ ہی نہیں سکتے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کی رپورٹ کے مطابق ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بستر میں ہزاروں کی تعداد میں 0.3 ملی میٹر کی مخلوق ملتی ہے جسے ہم ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں۔ ایک اور بات جو ناگوار ہونے کی حد تک ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں پائے جانے والے دھول اور گرد کے ذرات کے ساتھ ساتھ ایسے اجزاء کا بھی سامنا کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جو معمولی سی شدید کھانسی یہاں تک کہ دمے کے مرض کی سی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈسٹ مائٹس یا پھر گرد کے یہ منے کیڑے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد مشکل ہے، خاص طور پر بستر کی چادریں، کیونکہ اس کپڑے کی بنائی کی وجہ سے یہ کیڑے بآسانی ان میں رہنے لگتے ہیں۔ وڈس میڈیکل یونیورسٹی کی باربرا میخورس کا کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ان ڈسٹ مائٹس یا پھر الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں کی راہ روک سکیں، اور یہ ایک انتہائی انوکھا عمل ہے۔ الرجی کو روکنے والے بیشتر کپڑوں کے برعکس یہ نیا میٹیریل جسے پولینڈ کی وڈس یونیورسٹی نے تیار کیا ہے ان مائٹس کو روک دیتا ہے، لیکن ہوا اور نمی کا راستہ نہیں روکتا۔ اس طرح یہ چادریں زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہیں۔ الرجی سے متاثرہ افراد جنہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں الرجی کی علامتیں 70% تک کم ہو گئی ہیں۔ باربرا میخوفسکا کہتی ہیں کہ الرجی سے متاثرہ ان افراد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بالآخر انہوں نے معمول کے مطابق اپنے بستر میں سونا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے انہیں سونے میں دقت ہوتی تھی اور مشکل پیش آتی تھی۔ وہ اپنے بستروں میں آرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان پر دمے کا غلبہ ہو جاتا تھا، سانس لینا دشوار ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا، لیکن اب انہوں نے سونا شروع کر دیا ہے۔ تحقیقکار کہتے ہیں کہ جو نیا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اسے بار بار دھونے سے الرجی پیدا کرنے والے مائٹس کی مزاحمت بھی کم نہیں ہوتی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ مزید تجربہ کرنے سے اس میٹیریل کو بالآخر مارکیٹ میں لایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الرجی سے متاثرہ افراد کو وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مکانوں کو خشک رکھیں، فرش کو اکثر صاف کریں اور بستر کی چادروں کو گرم پانی سے دھوئیں۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنی ہی معلومات۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجو مہرل گل، اور انجینئر تھے سلمان تاراوالی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی۔ اسے آپ کے لیے پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل، اور پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، ایک گھنٹے کے بعد ہمارا تیسرا نیوز شو ہوگا اور اسے پیش کریں گی نیلوفر مغل۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔